السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنظام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين
بزرگان محترم اور برادران عزیز سورہ مبارک انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے سلسلے سے گفتگو جاری ہے جس میں جناب پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی اور یہ سب کے سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے اس سلسلے میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے اور اس آیہ کریمہ کی روح سے اس اس عنوان پر گفتگو جاری ہے. اور اس سے پہلے کہ یہ گفتگو آگے بڑھے، یقیناً ایسے حادثات ہم سب کے لیے عبرت کا باعث ہونا چاہیے کہ وہ ایک جوان انسان، 22-23 سال کی عمر رکھنے والا، جو کل یہیں ہمارے سامنے بیٹھ کر کے مجلس حسین سن رہا تھا اور آج ہمارے درمیان نہ رہ گیا، کس کو پتا ہے کہ کون سا ذکر یا حسین اس کے لیے آخری ہو؟ کوئی نہیں جانتا کہ کل مجلس سن سکیں گے، مجلس پڑھ سکیں گے، سینہ زنی کر سکیں گے، کسی کو نہیں پتا. بالکل زندہ جاگتی ہوئی مثال ہمارے سامنے یہ. لہذا دو درخواست، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ ان کی والدہ کی حالت بہتر نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ہونا بھی نہیں چاہیے بہتر. وطن سے دور مسافرت میں بچہ جس کو آغوش میں پالا ہو وہ گزر جائے، بہت سخت ہے. وہ چند مائیں تھیں بس. لہذا آپ سب حضرات ان کی والدہ کے لیے دعا کریں، اور اس کے ان کے پسماندگان جو بھی ہیں، کہ پروردگار بحق شہداء کربلا علیہم الصلاۃ والسلام ان سب کو صبر جمیل اور ان کی والدہ کو شفاء کامل عطا فرمائے. اور اس مرحوم کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آج اس کو اپنی مجلس میں شریک کریں. امام پر جاری ہے. معرفت کے سلسلے سے جب بھی آپ مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے تو کچھ کیفیتیں ہیں کہ جو معرفت کے اعتبار سے روایات میں بیان کی گئی ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، کوئی بھی صفت ہو جس کو صفت معنوی اور روحانی کہا جاتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ انسان اس صفت سے متصف ہو اور اس کے اثرات اس پر نمایاں نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. جتنے بھی روحانی صفات ہیں، خواہ وہ مثبت ہو خواہ وہ منفی ہو، جب بھی انسان ان صفات سے متصف ہوگا تو کہیں نہ کہیں زندگی میں اس کا اثر ضرور ظاہر ہوگا. اب یہ ایک موضوع ہے، میں اس کو بیان کرنا نہیں چاہتا اپنے معرفت کے عنوان سے، صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے خود معرفت بھی ایک صفت جسمانی نہیں ہے، ایک صفت معنوی اور صفت روحانی ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو متصف کرتا ہے، اور معرفت سے اپنے معنویات اور اپنی روحانیات کو متصف کر کے اپنے آپ کو منزل ارتقاء پر لے جاتا ہے، اپنے آپ کو بلند کرتا ہے. تو ضروری ہے کہ جب یہ صفت انسان کے اندر پیدا ہو تو صفت کے اثرات انسان پر مرتب ہوں، اور یہی وہ اثرات ہوتے ہیں کہ جو انسان کے اپنے آپ کو پہچاننے کا ذریعہ بنتے ہیں. مطلب کیسے پتا چلے کہ ہمارے اندر معرفت ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم معرفت رکھتے ہیں، شناخت و پہچان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟
اس طرح تو ہم سے کہا جائے تو ہم کہیں گے ہاں معرفت ہے ہم جانتے ہیں، لیکن یہ جاننا اور پہچاننا یہ صرف ایک زبان سے ہے یا واقعاً ہمارے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، اس کی کوئی پہچان ہونی چاہیے، خود اس معرفت کے لیے بھی کوئی معرفت کا ذریعہ ہو. اپسٹمولوجی جس کو آج شناخت شناسی کی پوری بحث ہے کہ کیسے معلوم ہو کہ ہمارے اندر معرفت پائی جاتی ہے کہ نہیں، خود روایات میں اس کے بارے میں بیان کیا گیا، اس کے اثرات کو بیان کیا گیا. اسی سے میں گفتگو شروع کر رہا ہوں مقدمتاً اس منزل تک پہنچنے کے لیے. اور وہ کیا ہے، ایک حدیث آپ کے سامنے گزارش کروں کہ جہاں امام نے فرمایا غایت المعرفت الخشیت، معرفت کی انتہا، معرفت کا انجام، معرفت کی آخری منزل کیا ہے؟ خشیت ہے. خشیت کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ اور ہے عربی میں، وہ بھی اتفاق سے وارد ہوا ہے حدیث میں اسی جگہ پر، من کانا باللہ اعرف کانا من اللہ اخوف. وہ انسان جو جتنا زیادہ پروردگار کو پہچانے گا اتنا زیادہ پروردگار کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوگا. اب یہ خود معرفت کے لیے ایک پیمانہ بنا دیا معصوم نے، معرفت کے لیے ایک ذریعہ بیان کر دیا کہ ہم اپنے آپ کو اس ترازو پر رکھ کر کے تول لیں کہ آیا ہمارے اندر پروردگار کی معرفت ہے کہ نہیں ہے، آیا ہمارے اندر رسول کی معرفت ہے کہ نہیں ہے، آیا ہمارے اندر امام کی معرفت ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو کس من معیار پر ہے. کیونکہ جیسے کل آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ معرفت بھی مقولہ بالتشکیق یعنی درجات رکھتی ہے اپنے اندر، اور جب درجات رکھے گی معرفت تو پھر ہر ایک کی معرفت ایک معیار اور ایک میزان پر نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک میں فرق ہوگا آپس میں معرفت کے درمیان. اب اسی فرق کو اس آیہ کریم حدیث سے بیان کیا گیا کہ من کانا باللہ اعرف، عارف نہیں اعرف، کہ جو جتنا زیادہ پروردگار کو پہچانتا ہے، جو جتنا زیادہ خدا کی معرفت رکھتا ہے دوسروں کے نسبت، کانا من اللہ خائف نہیں کانا من اللہ اخوف، وہ اتنا زیادہ پروردگار سے خوف رکھتا ہے. یہ ایک منزل ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کے آگے جو بات کہی جو میں نے پہلی دیا سامنے بیان کی کہ غایت المعرفت الخشیت، معرفت کی آخری منزل، غایت یعنی انتہا یعنی ہدف یعنی مقصد، وہ کیا چیز ہے کہ الخشیت یعنی خشیت پروردگار ہے. اب خوف و خشیت کے درمیان فرق ہے، یہ موضوع ہے لیکن میں صرف دو لفظوں بیان کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. خوف کا تعلق وہاں ہوتا ہے جہاں جسم کو خطرات سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے. کسی ایک جگہ پر خطرے کی کوئی چیز ہے، کوئی دیوار گر رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، انسان وہاں سے بھاگا فوراً دیکھ کر کے اس کو، کوئی خطرناک جانور موجود ہے، کوئی درندہ ہے، کچھ بھی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اسے خوف کہتے ہیں. یہاں خشیت کا لفظ نہیں استعمال ہوتا، خشیت وہاں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ کہ جہاں پر انسان کا دل بھی متاثر ہو رہا ہو کسی سے، توجہ کیجئے گا، جہاں دل پر کوئی تاثر پیدا ہو رہا ہو اور یہ خوف انسان کے قلب میں سرایت کر رہا ہو اور محسوس کرے کہ کوئی ہے کہ جس کے لیے قلب کو اپنے نرم کیا جائے، اس جگہ پر لفظ خشیت استعمال ہوتا ہے. اسی لیے پروردگار کے سلسلے میں لفظ خوف نہیں بلکہ لفظ خشیت کا استعمال کیا گیا ہے. میں بھی واضح کروں گا جو بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے. جیسے کہا گیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، پروردگار سے خشیت کون رکھتے ہیں کہ جو عالم ہے جو جانتے ہیں اس کے بارے میں. علماء سے مراد لباس پہن لینا نہیں ہے میرے عزیزوں، یعنی واقعی جو پروردگار کو پہچانتے ہیں وہ خوف رکھتے ہیں پروردگار عالم سے. اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی انہی کے دل میں پروردگار کی عظمت سماتی ہے، اور یہ عظمت باعث بنتی ہے کہ انسان اس کے سامنے جب آئے تو اس کا حال وہ نہ ہو کہ جو عام طور سے دوسروں کے سامنے جانے میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس قابل ہے پروردگار عالم کہ اس کے سامنے انسان جائے تو اس کے خوف سے، اس کی خشیت سے دل تھر تھرا رہا ہو. یہ عربی میں خوف و خشیت کا فرق ہے، لیکن یہاں پہ جو کہا گیا کہ کانا من اللہ اخوف، یہاں پر جو خوف ہے وہ اس کی عدالت کا خوف ہے، توجہ کیجئے گا. اس کی عدالت کا خوف ہے، اپنے گناہوں کا خوف ہے کہ جو ہمارے ساتھ گناہ موجود ہیں، انسان اس سے ڈر رہا ہے کہ جب عدل الہی کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہاں کیا منزل پیش آنے والی ہے۔ لیکن اصل وہی ہے جو خشیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ جتنا معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا انسان کے اندر خشیت بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے تاریخ سے بیان کروں اور اسی پر پھر بات آگے بڑھ جائے، جو بات کل ہو رہی تھی اسے کنٹینیو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص ہے جو کوفے کے بازار سے گزر رہا ہے، چہرے پر خوف خدا کے آثار، سر جھکا ہوا، آنکھیں زمین کی جانب، اپنے راستے پر چلا جا رہا تھا۔ کچھ دو چار اوباش قسم کے لوگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا چلو کچھ تفریح لی جائے، کہ جب کوئی شریف انسان نظر آتا ہے تو انسان اس کو بے وقوف سمجھتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ کس چیز نے اس کو ایسا کر رکھا ہے۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا علیہ آلاف التحیت والکرم کہ جب متقی لوگوں کو دیکھتے ہیں دنیا والے تو کہتے ہیں قد خولتو، کچھ ذرا سا کہتے ہاں خالتہم امر عظیم، ان کو ایک بڑے امر نے دیوانہ کر رکھا ہے، یہ ہیں دیوانے لیکن تم جیسے دیوانے نہیں ہیں بلکہ کسی بڑے امر میں دیوانے ہیں یہ۔ اسی طرح ان لوگوں نے سوچا ایک متقی انسان چلا جا رہا ہے، کچھ کیا جائے، کچھ اٹھا کر کے پھینک دیا اس کی جانب، انہوں نے منہ کر کے دیکھا لیکن سیدھے چلے گئے، رکے نہیں۔ ایک بزرگ دور سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا، ان جوانوں میں اس بزرگ میں فرق کیا تھا؟ اس کے اندر اس شخص کی معرفت تھی، توجہ میرے عزیز، کانا من اللہ اکبر، اس بزرگ کے اندر اس شخص کی معرفت تھی، ان جوانوں کے اندر اس شخص کی معرفت نہیں تھی۔ جب معرفت نہیں تھی تو خوف بھی نہیں پیدا ہوا، وہ چونکہ بزرگ جانتے تھے کہ یہ کون ہے لہذا خوف پیدا ہوا، کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہ ہوگا کوئی، کہا ہوگا کوئی نہیں، یہ علی کی فوج کا کمانڈر ان چیف مالک اشتر ہے،
صلوات اور پڑھیں محمد اور آل
محمد۔ دوست سن رسیدہ انسان نے کہا پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ ہوگا کوئی؟ کہا نہیں ہوگا کوئی نہیں، یہ علی ابن ابی طالب کی فوج کا کمانڈر ان چیف مالک اشتر ہے۔ مالک اشتر، اب جب نام مالک اشتر کا سنا تو معرفت پیدا ہوئی، اور اب جو معرفت پیدا ہوئی تو تھر تھرانے لگے، اور اب ہمت نہیں پڑ رہی کہ جا کے مالک اشتر سے معافی مانگ لیں، جس نے ابھی یہ جرات کی تھی کچھ پھینکا تھا ان کی طرف زمین سے اٹھا کے ایک شریف انسان سمجھ کے، اس کے اندر یہ اتنا بڑا انقلاب چشمے زدن میں کیسے آیا؟ کہ یہ معجزہ ہے معرفت کا۔ اگر معرفت پیدا ہو جائے تو یہی کرتی ہے، اور اب میں اپنے خلاف جملہ کہوں، اگر یہ معرفت پیدا ہو جائے تو یہی کرتی ہے، اور یہ جملہ میں اپنے خلاف استعمال کروں، مجھ جیسے لوگ جب منزل گناہ پر ہوتے ہیں تو یقین رکھیں کہ ان کو نہ خدا کی معرفت ہے، نہ رسول کی معرفت ہے، نہ امام کی معرفت ہے، کہ اگر معرفت بولنا ختم ہو گیا ممکن ہے آواز کم کی ہو جائے. ایک سلوات پڑھے محمد نہیں چل رہا. جی 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 کچھ ہوا شاید. تو مجھ جیسے انسان کے جب مقام میں گناہ پر ہیں تو نہ ان کو خدا کی معرفت ہے, نہ رسول کی معرفت ہے, نہ امام کی معرفت ہے. کیوں؟ اگر معرفت ہو, آپ دیکھیے معرفت کی منزل ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ پہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ایک چھوٹا سا بچہ موجود ہے, اس کے سامنے گناہ نہیں کرتے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے. کیوں نہیں کر رہے؟ کہ دیکھ رہا ہے. اچھا یہ تو دیکھ رہا ہے, کیا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ کیا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت حجت دیکھ رہے ہیں؟ پھر کیسے انسان گناہ کر رہا؟ میں آپ آپ سے مجھ سے بہتر ہے, میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں, پھر ہم کیسے گناہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ معرفت کی کمی. اگر معرفت پیدا ہو جائے, معرفت انسان کے اندر آ جائے, تو کوئی بھی نہ اسے قانون کی ضرورت ہے, نہ کسی دیکھنے والے کی ضرورت ہے. خود معرفت ایک مکمل نظام حیات ہے انسان کے لیے, ایک مکمل نظام ہے انسان کے لیے. جناب ابو بصیر امام کے سامنے آئے, کہ ابو بصیر خیریت؟ کیا ہوا تھا؟ ہم نابینا ہیں, ایک کسی خاتون کسی کو تلاوت قرآن کی تعلیم دے رہے تھے. کیا کیا تم نے؟ صرف ذرا سا مذاق کر دیا تھا. کہ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ اتق اللہ, تقوی اختیار کرو پروردگار کا. شخص آیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں دیوار کے پیچھے دیکھ نہیں رہا ہوں, مجھے ساری چیزیں تمہاری پتا ہیں کہ تم ادھر کیا کرتے ہو, تم ادھر کیا کرتے ہو. اچھا اگر یہ بات ہمیں معلوم ہے, کیا معلوم ہے؟ جب معلوم ہے تو پھر کون سی چیز ہے کہ جو گناہ کے وقت ہم کو نہیں روکتی؟ جانتے تو ہیں, ابھی معرفت نہیں پیدا ہوئی. ورنہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے, انسان کی کے اندر یہ معرفت پیدا ہو جائے کہ کوئی فاصلہ نہیں ہے, جس طریقے سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ تیز نظر سے امام زمانہ حضرت حجت ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو یہ معرفت ہے کہ جو انسان کے اندر. اب وہ جو لوگ جنہوں نے یہ کیا تھا ان کے اندر اتنا انقلاب آ گیا کہ مالک اشتر سے معافی مانگنے کی ہمت نہیں پڑ رہی, اور پیچھے پیچھے ہاتھ جوڑے ہوئے چل رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان سے معافی مانگ لے جا کر کے. اور مالک اشتر سیدھے مسجد کے اندر گئے. میں نے واقعہ مکمل کر دیا, لیکن چونکہ اس کو ختم کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں. مسجد کے اندر گئے اور جانے کے بعد اللہ اکبر نماز شروع کر دی. اب یہ دو تین جو بھی تھے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں کہ مالک نماز پڑھ لے تو ان سے معافی مانگ لے, کم از کم ایسا نہ ہو کچھ دیر کے بعد سر گردن بنا ہی جائے. تو اس نے یہی کہا تھا, ابھی دیکھنا تمہارا حشر کیا ہوتا ہے. مالک نے نماز کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا. اب دیکھیں یہ بھی ایک معرفت ہے. مالک نے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیا, یہ سمجھے کہ ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہیں. قریب کا پیروں کو پکڑ لیا, اے مالک ہمیں معاف کر دے, ہم کو معلوم نہ تھا کہ ہم تمہارے لیے تو مسجد میں آئے ہیں. بھائی یہ بھی ایک معرفت ہے. اگر خدا نے ہمیں عہدہ دے دیا, توجہ میرے عزیزو, اگر مالک نے ہمیں کوئی عہدہ دے دیا, ہمیں کوئی مقام دے دیا, تو ایسا نہ ہو کہ اپنی ہوائے نفس کے لیے اس مقام کا استعمال کیا جائے. یہ معرفت پروردگار ہے, یہ معرفت ہے انسان کی. ایسا نہ ہو کہ اپنی ہوائے نفس کے لیے اس مقام کا استعمال کرے, نہیں پروردگار کی طرف ہاتھ بلند کی آسمان کی جانب اور آواز دی, مالک ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم تمہارے لیے تو یہاں آئے ہیں کہ دعا کریں کہ خدا تمہارے اندر سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما دے. اب جملہ عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں, برے کو برا کہنا تو آسان ہوتا ہے, لیکن برے کی ہدایت کی فکر کرنے کے لیے مالک اشتر جیسا کلیجہ درکار ہوتا ہے. صلوات دو دے محمد اور آل محمد. یہ انقلاب کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ انقلاب نتیجہ بنتا ہے معرفت کا. اب وہ ان کی معرفت تھی کہ وہ جب سر کے خوف سے مالک کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں. یہ مالک کی معرفت ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ اگر کسی کو دیکھا ہے گناہگار تو اس کی ہدایت کی فکر کرنی چاہیے. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ معرفت پیدا ہوگی تو خشیت پیدا ہوگی. اس لیے جو سب سے زیادہ خدا کو پہچانتا ہے وہ سب سے زیادہ خدا سے خوف رکھتا ہے. خوف بہن بڑھمانا ہے عظمت, کہ عظمت کی بنیاد پروردگار کے سامنے جھک جاتا ہے. اور اب اس میں تو بہت سے واقعات ہیں, میں کہاں تک بیان کروں, میں نے صرف رب کے لیے اس کو بیان کیا تھا آپ کے سامنے. مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر لے کر کے ایک شخص جناب سیدہ کے پاس آیا علیہ الصلوۃ والسلام اور کہتا ہی بی بی مولا کائنات کا انتقال ہو گیا. کہ تمہیں کیسے پتا؟ کہ ہم نے علی کو دیکھا ہے صحرا میں, علی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے حال میں جب اس آیت پر آئے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اس آیت کو اتنی مرتبہ مولا نے تکرار کیا کہ غش کھا کر کے گر گئے. ہم جب نزدیک گئے تو دیکھا تو آثار حیات نظر نہیں آ رہے تھے. تو جناب سیدہ فرماتی ہیں ابھی ایک دوسرے کی معرفت ہے, اسے نہیں تھی ان کی اتنی معرفت. وہ چلا آیا یہاں معرفت ہے, کہا جاؤ جاؤ علی کی ہر رات کا حال یہی ہے, علی کی ہر رات کا حال یہی ہے. یہ کون ہے, کون سا خدا نہ کرتا. ائمہ معصومین ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں کہ جن کے یہاں گناہ نہیں ترک اولا نہیں بلکہ تصور ترک اولا بھی پیدا نہ ہو. وہ عصمت کبریٰ کی اس منزل پر ہے جہاں گناہ کا تصور محال ہے, محال وقوع, جہاں ترک اولا کا تصور بھی نہیں کیا جاتا. وہ علی کس بات پر خدا کے سامنے رو رہا ہے؟ توجہ فرمائے میرے عزیزوں, رونا تو مجھ جیسے بدبختوں کو چاہیے تھا. مولا کائنات کس چیز پر رو رہے ہیں؟ گناہوں پر علی نہیں رو رہے, اس کی عظمت کے خوف سے علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اور یہ سارے جملے جو مولا کائنات کے نہج البلاغہ میں یا دعا میں ہے یا دعائے کمیل میں ہے یا دوسرے مقامات پہ ہے, سب حقیقت کی عکاسی کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں کسی گناہ کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ معرفت کی بلندی کی بنیاد پر ہیں کہ وہ خدا اس قابل ہے کہ مجھ جیسا علی اس کے سامنے کھڑا ہو تو کانپنے لگے. صلوات دے محمد اور آل محمد. یہ منزل ہے معرفت کے لیے. اور اب اسی کے لیے جو میں نے آپ سے گزار وعدہ کیا اس کے سلسلے میں کچھ باتیں آگے بڑھا رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے اس پہلی صفت میں امام کے لیے آواز دی, وجعلناہم, ہم نے انہیں امام بنایا. اور خدا نے جتنے بھی عہدے ہیں الہی سب کو اسی لفظ سے تعبیر کیا ہے, اسی لفظ جعل سے, یعنی قرار دینا, جعل الہی. اور ایک پوری بحث ہے اس وقت فقہ کے اندر جعل کی, جس کو شہید صدر نے بھی کافی شدت کے ساتھ بیان کیا ہے مفہوم میں. بہرحال تو جناب عیسیٰ نے اپنی نبوت کے لیے کہا وجعلنی نبیا, جناب موسیٰ کے لیے پروردگار عالم نے کہا وجعلوہ من المرسلین, ہم اس کو نبیوں میں سے قرار دینے والے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ جو ہوتا ہم دے رہے ہیں وہ کسی اور کو دینے کا حق نہیں ہے, ہم نبی بنا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج پوری کائنات جمع ہو جائے کسی کو نبی نہیں بنا سکتی. کتنا ہی انسان علم میں آگے چلا جائے, کچھ ہو جائے, نادرۃ الزمن ہو, کچھ بھی ہو, لیکن نبی نہیں ہو سکتا. کیونکہ نبی علم کی بنیاد پر نہیں ہے فقط, نبی تقوی کی بنیاد پر نہیں ہے فقط, نبی دوسرے صفات کی بنیاد پر نہیں ہے فقط, نبی جعل الہی کی بنیاد پر ہے. تو جو فرما رہے نبی جعل الہی کہ میں یہ عمدن جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ زیادہ واضح نہ چکوں گا سکوں گا بات کے مناظر میں، اگر آپ اسے یاد رکھیں گے تو کام آئے گا. نبی جو نبی ہوتا ہے وہ جال الہی کی بنیاد پر ہے. کوئی بھی علم میں کتنا آگے چلا جائے نبی نہیں ہو سکتا. ممکن ہے کہ بعض ایسے علماء ہوں کہ جو بعض بنی اسرائیل کے انبیاء سے آگے ہوں یا برابر ہوں، لیکن نبی نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبوت اعتبار ہے خدا کی طرف سے. جب تک وہ اعتبار نہ کرے کوئی نبی نہیں ہو سکتا. جملے کو یاد رکھیے گا بعد میں کام آئے گا یہ اعتبار. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اور اس کو علماء نے لکھا بھی بیان کیا کہ علماء امتی کام بھی بنی اسرائیل ایک، کہ ہماری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل جیسے ہیں، یا علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے بہتر ہیں. میں اسی کا پر ٹھہرتا ہوں جہاں بازار آسان رہ جائے، کہ علماء امتی کام بھی بنی اسرائیل، ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں. اچھا ہماری مشکل کیا ہے اس حدیث کو سمجھنے میں؟ ہمارے سامنے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ علماء کے نام پر آپ نے مجھ جیسے جوالا کو دیکھا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ انسان نبی جیسا ہو؟ حقیقت میں نہیں ہے، اور نہ اسے پیغمبر کہہ رہے ہیں. توجہ کیجیے گا، جس کے لیے کہہ رہے ہیں وہاں یہ شان پائی جاتی ہے. سے لوگوں نے کہا نہیں اس سے مراد بعض لوگ، یہ حدیث کی بحث نہیں کرنا یہاں پر، بعض لوگوں نے اس سے مراد جو ہے ائمہ طاہرین ہیں. ائمہ طاہرین تو ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ کہا گیا ان جیسے ہیں اور ان 14 پر کوئی قیاس ہو ہی نہیں سکتا. لا یقاس بنا احد، کوئی ایک بھی ہم پر قیاس نہیں ہو سکتا، فلا ان جیسا سوال نہیں پیدا ہوتا. اور یہ دلیل کیا ہے اس کے اوپر؟ خود حدیث اور حدیث موجود ہے کہ آواز دی گئی کہ لم لگر پروردگار عالم نے جناب مولا کائنات کو پیدا نہ کیا ہوتا تو لما کانت لفاطمہ کفون، تو فاطمہ کے لیے کوئی برابری کرنے والا نہ ہوتا آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک. آدم فمن دونہ، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اگر پروردگار عالم نے مولا کائنات کو پیدا نہ کیا ہوتا حدیث ہے، تو جناب سیدہ کے لیے کہ کفو نہ ہوتا آدم سے، اور فمن دونہ ہو جو بھی ان کے بعد ہیں، اس کے معنی یہ ہے کفو کوئی برابری کرنے والا نہ ہوتا. تو جب ان کی برابری کرنے والا نہ ہوتا تو مولا کائنات کی برابری کرنے والا بھی نہیں ہے. یہ کوئی خود بحث ہے جس کو یہاں چھیڑنا نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا علماء امتی کے انبیاء بنی اسرائیل، ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں. اس طرح بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں. صرف ایک بار جس کو علماء نے لکھا ہے، ایک شخص نے خواب میں دیکھا ایک عجیب سا واقعہ، اور اگر آپ خواب میں کسی نبی کو یا امام کو دیکھیں تو پھر وہ وہی ہے، کیونکہ شیاطین کو حق نہیں ہے کہ یہ تشکل بے اشکال الائمہ یا یہ تشکل بے اشکال الانبیاء. نہیں، وہ صرف نہ نہیں سکتے کسی نبی یا کسی امام کی شکل میں. اگر کوئی امام کو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ انہو امام انشاءاللہ، اس نے خواب میں دیکھا کہ بزم سجی ہے، جناب پیغمبر تشریف رکھتے ہیں اور جناب موسیٰ علی نبینا علیہ وآلہ السلام تشریف رکھتے ہیں. جناب موسیٰ نے پوچھا، خواب ہے اس عالم دین کا، جناب موسیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل. کہا ہوں، کیا ہوا؟ کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ میں ایک شخص کو بلایا دیتا ہوں، اب امتحان لے لیجئے. ایک شخص کو بلا رہا ہوں، اب امتحان لے لیجئے، بات خود ہی واضح ہو جائے گی. جناب پیغمبر اسی خواب میں، جناب پیغمبر نے مقدس اردبیلی کو بلایا، اللہ مقامہ، جناب مقدس اردبیلی آئے، جناب موسیٰ نے تعارفاً ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ توجہ میرے عزیزو، جناب موسیٰ پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام احمد ہے، میرے باپ کا نام محمد ہے، میں اردبیل کا رہنے والا ہوں، میری تعلیم نجف اشرف میں ہوئی ہے. تو جناب موسیٰ کو مل گیا نکتا کہ نہیں، اچھا ہم نے آپ سے صرف آپ کا نام پوچھا تھا، اتنی طول و تفصیل کی ضرورت کیا تھی؟ بات صحیح بھی کہنا ہے جناب موسیٰ، میں آپ سے آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کے میرا نام، یہ بات ختم ہو گئی. میرا نام احمد ہے، میرے باپ کا نام محمد ہے، میں اربیل کا رہنے والا ہوں، میں تعلیم نجف میں اشرف میں حاضر، یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ جناب مقدس اردویلی نے مسکرا کے کہا، سرکار خطا معاف ہو، آپ سے بھی کوہ طور پہ خدا نے اتنا ہی پوچھا تھا، وما تلک بیمین کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا یہ آسا ہے، میں اس سے پتے توڑتا ہوں، اس پر سہارا کرتا ہوں، اس کے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ کیونکہ جب تک بات ان کے لیے واضح نہ تھی، اور فرشتوں کو ماضی کی داستان کو دیکھ کے وہ کہنے کا حق تھا جو انہوں نے کہا تھا۔ میں نے کہا کہ چونکہ گفتگو طولانی ہے، میں چھیڑنا نہیں چاہتا، تو جو انہوں نے کہا وہ کہنے کا حق انہیں حاصل تھا، لیکن جب ان کے سامنے بات واضح ہو گئی کہ یہ عالم ہے، یہ بہتر ہے، یہ جال الہی رکھتے ہیں، تو پھر آپ نہیں دکھا پائیں گے کہ فرشتوں نے پھر کوئی اعتراض کیا۔ اب یہ صفت ملکوتی ہے کہ مقام خلافت پر اگر مجھ سے بہتر کوئی ہو، اگر مجھ سے بہتر کوئی ہو تو اس کے سامنے قد علم نہیں کیا جاتا، خاموشی سے بیٹھ جایا جاتا ہے۔ صلوات محمد اور آل محمد۔ صفت ملکوتی ہے کہ اگر کہیں پر یہ مقام خلافت ہے، ان جہلوں کو لفظ خلیفہ مقام امتحان میں رکھ دیا، جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم نہیں بتا پائے، اس نے بتا دیا، یعنی ہمارے اندر اس مقام کا جہل تھا جس مقام پہ یہاں علم تھا، یہ نہ یہ بتا سکے ہم نہ بتا سکے، تو کم از کم اتنی تو حیا انسان میں ہونی چاہیے، اتنی تو حیا انسان میں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مجھ سے بہتر آئے۔ کسی کو حدیث نے بھی کہا کہ من تقدم بقوم وهو يعلم ان فيهم من هو افضل منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو آگے بڑھا دے کسی قوم پر یہ جانتے ہوئے کہ اس قوم میں اس سے بہتر انسان موجود ہے، تو اس انسان نے اللہ کے ساتھ بھی خیانت کی، رسول کے ساتھ بھی خیانت کی، اور مومنین کے ساتھ بھی خیانت کی۔ میں حدیث پڑھا ہوں آپ کے سامنے، آپ نے پہچانا؟ اچھا جتنا کہنا ہو اتنا ہی سمجھ لیجیے گا، ایک صلوات بولے محمد اور آل محمد. یہ جال الہی کی منزل ہے، یہاں اعتبار شرط ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری بحث ایک لفظ کے ذمے میں آ رہی ہے کہ وجعلناہم، اسے قرآن کہتے ہیں. یہ تو مجھے سے جاہل نے محسوس کیا ان چیزوں کو استاد کے رہنمائی سے، جو علماء ہیں ان کی سے ان کے سامنے اگر رکھ دیجئے تو نہ جانے اس جیسے کتنی چیزیں ایسی ہیں، کہتے سمندر ہے جو بہا دیں گے اسی ایک جعلناہم میں. ایسے ہی اسے قرآن کہا جاتا ہے، لیکن یہ در اہل بیت سے ہی مل سکتا ہے کہ جہاں پوری رات تمام ہو جائے تفسیر بسم اللہ تمام ہو. تو میرا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ صفت ملکوتی ہے کہ اس نے بیان کیا، کہ جب محسوس کر لیا کہ یہ مجھ سے بہتر ہے تو پھر اپنے آپ کو پیچھے رکھا. اچھا یہ جو ہوا ہے تاریخ میں لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ مجھ سے بہتر ہے، یہ تاریخ اس کی گواہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے. میں کسی کے جملوں کو اگنور کرنا نہیں چاہتا. میں جس نے جو بات ایک مرتبہ ایک خطیب نے ایک اچھا جملہ کہا، میں اسی کے سہارا لے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آگے روحانی آپ جانتے ہیں ایران کے جو ایٹمک انرجی کے جو پہلے رئیس تھے، انہوں نے آگے باقر الحکیم اللہ مقام ہو کی مجلس چہلم پر ایک جملہ کہا کہ امریکہ نے یہ بات کہی کہ مجھے پتا ہے کہ ایران نہ افغانستان ہے نہ عراق ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر بش نے زندگی میں کوئی سچ بولا ہے تو وہ یہی ہے. کچھ لوگوں نے زندگی میں کچھ سچ بولا ہو تو اسے بیان کرنا چاہیے. یجعل رسالتا، خدا ہو جانتا ہے تم سب سے بہتر جانتا ہے کہ اپنی ذمہ داری کو کہاں رکھے، اسے معلوم ہے اپنی رسالت کو کہاں رکھے، اپنے عہدے کو کہاں رکھے. یہ پروردگار عالم نے، پروردگار عالم خوب جانتا ہے. تو بس میں اب اس سے زیادہ اس پر نہیں کہنا چاہتا، یہ مقام خلافت ہے. میں نے جو کل آپ کے سامنے عہدے گنائے تھے، نبوت ہے، رسالت ہے، خلافت ہے، وزارت ہے، امامت ہے، یہ کچھ عہدے ہیں قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے. قرآن آگے بڑھا، جناب موسیٰ سے پروردگار عالم نے کہا، جب جناب موسیٰ کو نبی بنا لیا اور وہ سارے منازل آپ کے سامنے، جب جناب موسیٰ رسول ہو گئے اور کوہ طور سے انہیں پیغام مل گیا ہدایت کا، فخلا نالے وہ ساری چیزیں ہو چکی، تو پروردگار عالم نے کہا موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس جاؤ تو سمجھاؤ یہ باغی ہو گیا ہے، تاغی ہو گیا ہے. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اب یہ پھر ایک میں کہوں گا ایک بحث ہے، اور اس پر آپ قرآن میں اگر ملاحظہ کریں گے آیات کے درمیان تو سوال و جواب دو صفحے کے اندر قرآن مجید میں نظر آئے گا سورہ طہ میں. لیکن میں اس کو یہاں بیان نہ کر سکوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں. ہونا کیا چاہیے تھا جناب؟ وہ چلتے تھے فوراً. امر کا صیغہ ہے اذهب الى فرعون، موسیٰ اولو العزم پیغمبر، موسیٰ صاحب شریعت پیغمبر، موسیٰ صاحب کتاب پیغمبر، الزام لا فرعون، فرعون کی طرف جاؤ تعلیم ہو گیا ہے تو چلا جانا چاہیے تھا، لیکن کیا گئے؟ قرآن خود گواہی دیتا، فقالا موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری، اب ادھر جائیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا آپ جائیے اپنے لیے ساری دعائیں کر لیں، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے امر کو آسان کر دے فرعون تک جانے کے لیے جو بھی ہے، میرے زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ میری بات کی لوگ سمجھ لیں. جائیے ٹھیک ہے، دعا سب پورا ہو گیا، جائیے. نہیں نہیں، وجعلنی وزیرا من اہلی. دیکھو وہی لفظ ہے جعل، وجعلنی وزیرا من اہلی، پروردگار میرے اہل سے میرا وزیر بنا دے، میرے اہل سے میرا وزیر جعل کر دے. میں لفظ رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ ذہن متوجہ رہے، جعل کر دے. کس کو؟ ہارون آخی، میرے بھائی کو جو میرا ہارون ہے. اشدد بہی عذری، میری کمر کو اس کے ذریعے سے مضبوط کر دے. واشریک ہو فی امری، اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے. کئی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح تیرا ذکر زیادہ کریں. سب کچھ بیان کر دیا اور آواز جواب کیا آیا؟ قد اوتیتا سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے تمام سوالوں کو قبول کر لیا گیا. نہیں نہیں، میں آپ کو روکوں گا تاکہ بات واضح ہو جو کہنا چاہتا ہوں اس مقام میں. میرے عزیزوں یاد رہے گا آپ کو انشاءاللہ، جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ اپنے لیے کہا رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ کر دے. خوب، ویسر لی امری، میرے امر کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، میرے زبان کی گرہ کو کھول دے. یفقہوا قولی، تاکہ یہ میرا قول سمجھ سکے. بالکل صحیح، پروردگار جناب موسیٰ نے اپنے بارے میں الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانتا ہے. مانا، خدا نے دے دیا بغیر کسی حاشیے کے. کیونکہ آپ دیکھیں، جہاں اگر قرآن مجید کسی نبی کا سوال بیان کرے، اس سوال کے بعد کوئی حاشیہ نہ لگے، اس کے معنی میں جواب مکمل ہے، اس کے معنی دعا قبول ہو گئی. لیکن یہ جیسے جناب سلیمان نے کہا تھا کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، پروردگار میری مغفرت کر دے اور مجھے ایسا ملک دے دے جو کسی کو میرے بعد نہ ملے. قدرت نے کہا نہیں کہ ہم نے ان کا دعا قبول کر لیا، لیکن حکایت کی اور کہا کہ ہم نے ان کا ملک لیا، یعنی دعا مکمل ہوئی جناب ابراہیم کی بغیر کسی حاشیے کے. جناب سلیمان کی، جناب ابراہیم نے دعا کی کہ من ذریتی، فوراً حاشیہ لگا لا ینال عہد الظالمین. ابھی بات آنے والی ہے، ابھی بات آنے والی ہے، لا ینال عہد، حاشیہ لگ گیا. اگر حاشیہ قدرت نہ لگائے اور نبی کی دعا کو جو کا تو بیان کر دے، اس کے معنی مقام سجابت تک پہنچ گئی دعا. لیکن اس جگہ تو خود قرآن نے سند دے دی، قد اوتیتا سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے تمام سوالوں کو عطا کر دیا گیا، تمہارے تمام سوالوں کو قبول کر لیا گیا. سوال اپنے بارے میں ایک، اور پھر کیا کہا؟ وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اہل سے میرا وزیر جعل فرما. کتنی یعنی قاطعیت کے ساتھ پرفیکٹ ہو کر کے بول رہے ہیں، بات مبہم نہیں ہے، کسی کو بنا دے پوائنٹ آؤٹ کر رہے. اس کو بات محسوس ہو سکے، اس لیے میں بار بار روک رہا ہوں مجمع کو اس جگہ پر. یہ نہیں کہہ رہے جو جس کو بہتر سمجھ لے بنا دے. نہیں نہیں، بلکہ شخصیت پر ان کچھ نمائی فرمائی، ان کو بنا دے. اور قدرت نے کہا میں نے ان کو بنا لیا. اس کے معنی جناب موسیٰ کی شناخت وزارت کے لیے مکمل تھی کہ نہیں؟ شناخت اور پہچان، معرفت اپنی وزارت کے لیے مکمل تھی کہ نہیں؟
جیسا کہا ویسا بنایا، کوئی حاشیہ قدرت میں نہیں لگایا، یعنی یوں کہوں کہ جو موسیٰ کی نظر تھی وہی خدا کی نظر۔ میں عمدن جملے کہہ رہا ہوں تاکہ بات محسوس ہو سکے، جو جناب موسیٰ کی نظر تھی وہی خدا کی نظر، یعنی موسیٰ وہی چاہ رہے تھے جو خدا چاہ رہا تھا۔ اگر دونوں کی مشیت میں اختلاف ہوتا، اگر دونوں کی نظر میں اختلاف ہوتا تو لا ینالو عہد الظالمین کی طریقے سے کوئی حاشیہ آ جاتا۔ قدرت نے کوئی تبصرہ نہیں لگایا کہ ہاں ہاں موسیٰ ٹھیک ہے، اگر تم نے ان کے لیے کہا میری نظر میں یہ اچھا انسان ہے میں وزیر بنائے دیتا ہوں، وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو بنا دے، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے۔ شخصیت کی شخص کی معرفت بھی ہے، اس کی شخصیت کی معرفت بھی ہے، جانتے ہیں کہ میری کمر اس سے مضبوط ہوگی۔ اور قدرت نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی تو ہے لیکن کمر مضبوط نہ کر سکے گا۔ بھئی جیسے جناب نوح سے کہا کہ انہو لیسا من اہلک، بیٹا تو ہے اہل نہیں ہے۔ اب دیکھیں تبصرہ قرآن نے لگایا نا وہاں جناب نوح کے بارے میں، پروردگار ان ابن من اہلی وان وعدک الحق، میرے مالک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، تو فوراً قدرت نے کہا کہ انہو لیسا من اہلک، یہ نہیں کہا انہو لیسا من ابنک کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، نہیں نہیں یہ نبی ہے، وقار نبوت ہے، بیٹا تو ہے اہل نہیں ہے، اہل نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے قدرت نے فوراً تبصرہ لگا دیا کہ نہیں نہیں یہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ جناب ہارون کے لیے کیا کہا، ان وجعل لی ہارون من اخی وجعلنا ہارون وجعلنا وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے اہل سے میرا وزیر بنا دے جو میرا بھائی ہے۔ قدرت نے یہ نہیں کہا یہ تمہارا اہل نہیں ہے، یعنی اہلیت کو بھی جانتے تھے جناب موسیٰ، اہلیت میں بھی وہی نظر موسیٰ کی جو خدا کی نظر۔ دلیل یہ ہے، یہ کوئی تبصرہ نہیں آیا، کوئی حاشیہ نہیں لگا، اشریک ہو فی امری، میرے امر میں شریک کر دے۔ قدرت نے اس کو بھی منع نہیں کیا کہ تمہارے امر میں شریک بھی ہوگا، یہ ساری معرفت ہے جناب موسیٰ۔ اگر سب کچھ جانتے ہیں تو بنا بھی لے۔ اچھا آپ خود بتائیے مجھے، یہ سوال کرنے کا جناب موسیٰ سے حق ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی جو آپ نے کہا قدرت نے ساری باتوں کو مان لیا، کتنی پرفیکٹ نظر تھی جناب موسیٰ، آپ کی کیا کہنا؟ ہارون کو اپنے بھائی کو بھی پہچانا، ان کی اہلیت کو بھی پہچانا، ان کے کام میں شریک ہونے کا پہچانا، کوئی تبصرہ قدرت نے نہیں لگایا، کوئی حاشیہ قدرت نے نہیں لگایا، دے دیا ہوتی تو سو لگا، یا موسیٰ تمہارے تمام سوالوں کے جواب دے دیے گئے، موسیٰ سب تمہیں مل گیا۔ سنا دے رہا ہے قرآن مجھے سورت تحبہ کر کے پڑھ لیجئے، اے جناب موسیٰ اتنا سب کچھ تو آپ جانتے ہیں، اتنا سب کچھ تو آپ کو پتا ہے، بنا بھی لے۔ اچھا آپ بتائیے جواب کیا آئے گا موسیٰ کا، کہ جاننا ہو رہا ہے لیکن یہ عہدہ الہی ہے، میں جان نہیں کر سکتا۔ دنیا والوں سوچو، جب موسیٰ جیسے نبی کو اپنا جانشین بنانے کا حق نہیں، یہ جان الہی کا مقام ہے، یہ اعتبار قدرت ہے۔ اچھا موسیٰ بنا لیتے بن جاتے، لیکن وہ عہدہ نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ معلوم ہے کہ میرے بنانے سے نہیں بنے گا، میرے بنانے سے نہیں بنے گا، میں سب کچھ کرنے کے جاننے کے باوجود محتاج ہوں مقام جانشینی اور وزارت پر کہ خدا سے مانگوں۔ وہی جعل کر سکتا ہے. لفظ جناب موسیٰ نے, چونکہ معرفت ہے موسیٰ کی, لفظ جناب موسیٰ نے وہی رکھی, وجعلنی, اے میرے مالک تو جعل کر دے. تو جب موسیٰ جیسے اول العزم پیغمبر کو یہ اختیار نہ دیا گیا, قرآن ہے کوئی روایت نہیں ہے, کسی انسان کا جملہ نہیں ہے, قرآن مجید کی آیتیں ہیں, جب جناب موسیٰ جیسے نبی کو یہ اختیار نہیں کہ سر جاننے کے باوجود, تمام اہلیت کو پہچاننے کے باوجود اپنا جانشین خود بنا لے, تو کسی امتی کو یہ حق کہاں سے مل گیا؟ الہی کی منزل ہے, یہ عہدہ الہی کی منزل ہے, اسے کہتے ہیں معرفت. اچھا یہ کہہ دیں کہ پروردگار میں اسے بنا رہا ہوں تو قبول کر لے, پہلے بنا لے مالی, ہم نے اسے بنا لیا پروردگار, تو اب اسے جال بنا دے تو قبول کر لے, سوال نہیں پیدا ہوتا خبردار, کیونکہ یہ عہدہ الہی کی منزل ہے, یہاں کوئی نور عائد ہونے والی نہیں ہے, میں جس کو چاہوں گا عہدہ دوں گا, یہ جال میری جانب سے ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا, کوئی اور نہیں بنا سکتا, ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے کوئی اور نہیں, انی ہم نے بنایا ہے, ہم جعلنی نبیا, اس نے مجھے نبی بنایا ہے, تمہاری کیا حیثیت ہے میرے سامنے, وجعلنی من المرسلین, اس نے مجھے رسولوں میں سے قرار دیا ہے. اب یہاں میں کچھ باتیں اور ہیں لیکن بس سوئی بہت آگے جا چکی ہے, میں اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں, کل بات اسی مقام سے آگے بڑھے گی کہ پروردگار عالم کہ جو عہدہ ہوتا ہے وہاں کسی کو بنانے کا اختیار نہیں ہوتا, وہاں وہی بناتا ہے, چونکہ اس نے کہا یہ میرا اختیار ہے, لا ینالو عہدی, میرا عہدہ, یعنی عہدہ دینے والا خود ذات واجب ہے, اور جب تک وہ نہ بنا دے اعتبار نہیں پیدا ہوتا. لاکھ دنیا بناتی رہے, لاکھ دنیا بناتی رہے, بے اعتبار ہے. جیسے آپ آج کیا ہے, آپ ٹائپ کر لیں کوئی ٹکٹ پکٹ, یہ وہ دستخط, جب تک مہر نہ لگی ہو اسے کوئی اعتبار نہیں, کوئی محکمہ اسے قبول نہیں کرتا. یہ جعل الہی یعنی مہر الہی ثبت ہونی چاہیے, یہ ثابت ہو کہ یہ انسان من جانب اللہ بنایا ہوا. اب اس میں کیا کیا رموز ہیں وہ بات پھر آپ کے سامنے وہ آتی رہے گی. تو یہ معرفت کی منزل ہے کہ ہمیں پہچاننا ہوگا, ہمیں سمجھنا ہوگا کہ امام کسے کہتے ہیں, اور جب امام کی معرفت پیدا ہو جائے, صرف لفظ امام ہم نہ جانتے ہوں. آج دیکھیں امام کی معرفت میں اگر کوئی مجھ جیسے انسانوں سے پوچھے بے معرفت, تو ہم امام کی معرفت میں پھر ایک پاسپورٹ جیسی معرفت بتا دیں گے, شناختی کارڈ والی, ان کا نام کیا تھا, ان کے باپ کا نام کیا تھا, ان کی ماں کا نام کیا تھا, کہاں پیدا ہوئے, کہاں شہید ہوئے, کہاں دفن ہے, اتنا بھی اگر یاد ہو تو مجھے سب پتا ہے. اس معرفت سے کیا پتا ہے, اس معرفت سے کیا حاصل ہے, جبکہ یہ بھی بے معنی نہیں ہے, میں خدا نہ خواستہ اگنور نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ کفایت نہیں کرتی. معرفت اس منزل پر پہنچ جائے کہ جہاں اپنی تمام شخصیت کو انسان گرا کر دے اپنے امام کے, اور اب یہ احساس نہ ہو کہ جو ہماری چیزیں ہیں وہ ہماری ہیں یا ان کی. اس منزل پر پہنچ جائے انسان, اور آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے, میں بات کو دھیرے دھیرے آگے بڑھاؤں گا اگر پروردگار عالم نے توفیق دی. اسی مقام پر بات کو آج روک رہا ہوں کہ ہم جب ان کے مقابلے میں آتے ہیں تو پھر ہمارا اپنا کچھ نہیں رہ جاتا, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو ہم ان کے لیے کر دیں گے اور ہم ان کے لیے کیا کریں گے, جو بھی کریں گے اپنے ہی لیے کریں گے. کیونکہ مولا کائنات نے بڑی عجیب بات کہی اور بہت ہی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں تاکہ جملہ یاد رہ جائے, کہ آج تک میں نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی. مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے آج تک کسی کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی, جو نیکی میں نے کی ہے وہ اپنے ساتھ کی ہے. دیکھ رہے ہیں فکر علوی, پروردگار کی بارگاہ میں فکر علوی کس مقام پر ہے؟ ہم نے فلاں کو یہ کر دیا, فلاں کا کچھ نہیں کر دیا, جو کچھ کیا ہے اپنے لیے کیا ہے. میں بتائیے, میں سڑک پہ کھڑا تھا اور ایک نابینا انسان سڑک کراس کرنا چاہتا تھا, نہیں کر پا رہا تھا, میں نے ہاتھ پکڑا اسے کراس کرا دیا, اس کا ثواب میرے نام اعمال میں آیا کیا اس کے نام اعمال میں گیا؟ میرے نام اعمال میں آیا. اگر آیا تو یہ نیکی میں نے اس کے ساتھ کی کہ اپنے ساتھ کی؟ اسی طرح سے برائی بھی ہے, اگر میں نے آپ کی غیبت کی ہے تو یہ برائی میں نے آپ کے ساتھ تھوڑی کی ہے, اپنے ساتھ کی ہے. کیوں غیبت کا گناہ ادھر نہیں لکھا گیا, ادھر لکھا گیا ہے. کتنا نادان ہے یہ انسان جو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو پامال کر دیتا ہے. تو جو بھی انسان کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے, لہذا کچھ لوگ اٹھیں اور ہم جو اپنے لیے کریں اس کو ضبط کیا جائے. جی تقریباً کام مکمل سا ہو گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد.
چونکہ مومنین منتشر ہو جاتے ہیں مجلس کے فوراً بعد, لہذا یہ اعلان کیا جا رہا ہے. کل کس لیے کہ کل جو ہے جناب اون محمد کے مصائب کے سلسلے میں ذکر ہوگا انشاءاللہ, اور روز عاشور شب عاشور انشاءاللہ مسلسل جو ہے یہاں پر عزاداری کا سلسلہ رہے گا, اور صبح عاشور انشاءاللہ نماز فجر کے فوراً بعد اعمال عاشورہ شروع ہو جائیں گے. نماز فجر کے فوراً بعد اعمال عاشورہ شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ, جو روز جمعہ ہوگا, اور اس کے بعد میں انشاءاللہ جو عصر عاشور کی مجلس ہے وہ ٹھیک ڈیڑھ بجے ہوگی, اور شام غریبان 6:30 بجے ہوگی انشاءاللہ. پر محمد والے محمد صلوات.
ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد.
یہاں پر پارکنگ کے حوالے سے مسائل پیش ہوتے ہیں، لہذا اگر آپ لوگ چاہیں تو کچھ ثواب زیادہ لے سکتے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ مجلس حسین میں جتنے قدم چل کے آئیں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا، لہذا گاڑی تھوڑا دور پارک کریں اور وہاں سے پیدل چل کے آئیں تاکہ ثواب میں اور اضافہ ہو اور دوسرے مشکلات بھی کم ہوں۔ دوسری بات یہ کہ آتے وقت یا جاتے وقت اگر کوئی نظر پڑے کہ کوئی انسان پیدل جا رہا ہے یا وسائل مجھ جیسا انسان جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، تو اگر کہیں ایسا دکھ جائے تو کوشش کریں کہ ساتھ میں لے کے جائیں تاکہ اس کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جال الہی کی منزل ہے، جب تک پروردگار اعتبار نہ کرے اور پروردگار جال نہ کرے کسی عہدے میں کوئی اعتبار پیدا نہیں ہوتا، چونکہ اس کائنات میں ہمارا کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ پروردگار کا ہے، نہ کسی کو کسی پر تسلط حاصل ہے، نہ کوئی کسی کا ولی بن سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک پروردگار کی طرف سے اعتبار پیدا نہ ہو جائے۔ اور اس کے لیے اور بھی پیسے ہیں انشاءاللہ تھوڑی سی آگے بڑھ کر میں عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ اور یہی وہ مقام ہوتا ہے کہ جب کسی کی طرف سے، اب اگر پروردگار عالم نے جعل کیا تو اس نے نبی کو بنایا، اگر نبی کو اختیار دیا تو نبی کسی کو بنا سکتا ہے، لیکن اختیار پروردگار عالم کا ہے، جب تک وہ نہ دے دے اختیار اس وقت تک کوئی اعتبار کسی کے اندر نہیں پیدا ہوتا، چاہے وہ نبی ہو یا پوری کائنات مل کر کے کسی کو نبی بنا دے نبی نہیں بن سکتا، پوری کائنات کسی کو رسول بنا دے کوئی رسول نہیں بن سکتا، چونکہ یہ مقام جو عہدہ پروردگار کی جانب سے ہے اور وہی اس مقام کو جعل کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں اور کہ جو پروردگار عالم کے منتخب شدہ حضرات ہیں اگر کوئی ان کی نظر میں منتخب ہو جائے تو ہمارے لیے قابل احترام ہے، چونکہ مجعول الہی کا منظور نظر ہے۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ غور کیجئے گا اس پر کہ مجعول الہی کا منظور نظر ہے، اور یہ اہل بیت وہ ہیں جو بغیر مرضی الہی کچھ نہیں چاہتے۔ اب آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے حسین ابن علی جب آئے ہیں کربلا کی جانب، کتنے لوگ مدینے میں ہیں لیکن حسین ابن علی نہیں لے کر کے آئے ساتھ میں سب کو، کچھ رک گئے، روک دیا گیا، اور نہیں مکے سے جب امام چلے ہیں تو کافی لوگ نکلے تھے ساتھ میں، کیونکہ وہ عادی تھے کہ جب کہیں جنگ ہوگی تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا، لیکن حسین ابن علی نے ایسے ایسے خطبے دیے ہیں راستے میں کہ ہر انسان گھبرا گھبرا کے دور ہو رہا ہے، اور بالکل سیدھا جملہ دو دو چار، من لحق بی، جو میرے ساتھ آئے گا اس کو شہید ہونا ہے، یعنی کسی دوسری لالچ میں نہ آنا، یا کچھ نہیں ملنے والا ہے، اگر ملے گی تو شہادت ملے گی۔ پہچانا آپ نے، آج بھی حسین ابن علی کا یہی دستور شاید چل رہا ہے، اور یہ بازار شہادت آج بھی حسینیوں کے لیے کھلا ہوا ہے، اور آج بھی حسینی مقام شہادت پر آ رہے ہیں۔ اب سمجھے، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، آج بھی یہ مقام کھلا ہوا ہے مقام شہادت، اور خوش نصیب ہے وہ افراد کہ جو فرش حسین، غم حسین، ماتم حسین، عزائے حسین کسی جگہ پر کام آ جائیں اور کسی اعتبار سے کام آ جائیں، کیونکہ یہ مقام حسینی ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی آسان منزل نہیں ہے میرے عزیزوں۔ تو ایک ایک کو ہٹاتے ہوئے، ایک ایک کو جدا کرتے ہوئے، چونکہ حسین ابن علی دیکھ رہے ہیں کہ میں جس جگہ کے لیے جا رہا ہوں اس جگہ کے لیے مناسب کون ہے، اور اس پر میں کل کچھ اور آپ کے سامنے عرض کروں گا، اسی مقام تک بات کو روک رہا ہوں، کون ہے مناسب اس مقام کے لیے۔ کسی کو خط لکھ کر کے بلایا، کسی کو قاصد بھیج کر کے بلایا، کسی کو واپس کر دیا کہ تم چلے جاؤ تمہارے گھر والے منتظر ہیں، دوسرے انداز سے کسی نے خود کہہ دیا کہ مولا میں بیٹی سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اتنی دور چلے جاؤ کہ میری آواز استغاثہ تمہارے کانوں میں نہ آئے۔ یہ سارے واقعات کربلا کے میدان میں ہوئے ہیں، کربلا کی تاریخ میں ہوئے ہیں، اور انہی میں سے بس ایک واقعہ آپ کے سامنے اسی مجلس تمام ہو رہی ہے۔ کربلا کی جانب آتے ہوئے راستے میں حسین ابن علی نے عجب کردار ہے واقعا، یعنی یہ ہمارے اور آپ جیسے، آپ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے یہ مقام عبرت ہے۔ پوچھا، یہ کچھ خیمے دکھائی دیے، کس کے خیمے ہیں یہ؟ تو کہا عبداللہ ابن حر جعفی۔ تو کہا بلا کر کے لاؤ۔ لوگ بلانے کے لیے گئے تو نہیں آیا،
امام حسین خود گئے مقتل, کہہ رہا ہے میرے عزیزوں, تاریخ کہہ رہی ہے اس چیز کو, خود گئے اس کے پاس, گفتگو کی, اس نے استقبال کیا, فرزند رسول ہے جانتا ہے, بٹھایا برابر میں, سب کچھ ہوا, لیکن ابھی وہ معرفت نہیں پیدا ہوئی تھی جو معرفت شہادت پر آمادہ کر دیتی. اور امام نے پورا اپنا منشور بیان کیا, جو کوفے سے اسی لیے نکلا تھا کہ حالات مناسب نہیں تھے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حالات کی زد میں آ کر کے حق کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتا کیا ہے کہ مولا یہ میرا گھوڑا لیتے جائیے اور کسی کا میں نے پیچھا نہیں کیا ایسے انسان کا اس گھوڑے سے, مگر یہ کہ میں نے اسے پکڑ لیا ہے, اور کسی نے میرا پیچھا نہیں کیا مگر یہ کہ مجھے پکڑ نہیں پایا. تو امام نے فرمایا کہ میں گمراہوں کو اپنا بازو نہیں بناتا, اور نہ مجھے تیری ضرورت ہے نہ تیرے راہوار کی ضرورت ہے. امام تو اتمام حجت کے لیے آئے ہیں, دنیا کو درس دینے کے لیے آئے تھے, واپس آئے. یہ قرآن کی آیت پڑھی امام نے اس مقام پر. قافلہ آگے چلا, پھر کچھ دور پر خیمے نظر آئے. پوچھا کس کے خیمے ہیں؟ کسی نے کہا مولا زہیر ابن قین کے خیمے ہیں. تو کہا جاؤ زہیر کو بلا کے لاؤ. قاصد آیا, تاریخ کہتی ہے کہ زہیر ہیں, زہیر کی زوجہ ہے, زہیر کی زوجہ کا بھائی ہے, زہیر کا غلام ہے, حج کر کے واپس آ رہے تھے. دسترخوان لگا تھا, کھانا کھا رہے تھے. قاصد نے باہر سے آواز دی, زہیر کا کون؟ کہ میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں, تم کو امام حسین نے بلایا ہے. میں اتنا سننا تھا کہ راوی جو زہیر کے ساتھ جو لوگ ہیں نقل کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ زہیر نے جو لقمہ ہاتھ میں تھا اس کو دسترخوان پر رکھ دیا, اور سردار زہیر کا چہرہ بدل گیا. زوجہ نے غور سے زہیر کو دیکھا کہ زہیر خیریت کا, جس چیز سے ڈر رہا تھا وہی ہوا. کیا ہوا؟ کہا کہ میں جانتا ہوں حسین ابن علی جس طرف جا رہے ہیں سوائے موت کے کچھ نہیں, اور میں اس جنگ میں بے طرف رہنا چاہتا تھا. دشمن کی طرف نہیں ہے زہیر, میں بے طرف رہنا چاہتا تھا. تو زہیر نے, زوجہ نے کہا زہیر تم پر وائے ہو, نبی کا نواسا بلا رہا ہے, اور تم ششوپن میں پڑے ہو. زوجہ نے غیرت دلائی, زہیر اٹھے اور قاصد حسین کے پیچھے پیچھے چلے. چند قدم قاصد حسین کے پیچھے چلے تھے کہ قسمت بدل گئی. دونوں دستور, دونوں تاریخ کے نمونے حسین ابن علی نے پیش کر دیے. وہ بھی دکھا دیا کہ ہم بلانے گئے تھے مگر نہیں آیا, یہ بھی دکھا دیا کہ ہم نے بلوایا تو آ گیا. کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو ہماری آواز پر لبیک کہے. ناکام کون ہوتا ہے؟ جو ہم کو چھوڑ دے. پہچانا اپنی منزل حسین بہت سخت ہے. تاریخ امامت میں جو جتنا میں نے دیکھا ہے, میں چیلنج جو دعویٰ نہیں کر رہا, تاریخ امام استاد کا جملہ بھی ہے, تاریخ امامت میں جتنا سخت امتحان اپنی قوم کا حسین ابن علی نے لیا ہے کسی نے نہیں لیا. جتنا سخت امتحان امام حسین نے لیا ہے کسی نے نہیں لیا. جب امام نے یہ کہہ دیا حل من ناصر, اس کے بعد دو ہی راستے ہیں لوگوں کے سامنے, تیسرا راستہ ہی نہیں بچا. جب امام استغاثہ کر دے, اس کے بعد دو راستے تھے پوری فوج کے سامنے کہ یا تو حسین ابن علی کے ساتھ آ کر کے شہید ہو ورنہ صاف جہنم. کوئی راستہ ہی نہیں بچتا درمیان کا, کیونکہ استغاثہ بلند ہو گیا. اتنا سخت امتحان کسی نے نہیں لیا اپنے قوم میں, اور حسین ابن علی نے نمونہ پیش کیا. ہم کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ امتحان حسینی ہو جائے اور ہم خدا نہ کردہ ناکام ہو جائیں. وہ کہنے والے نے کہا فراز نے کہ گزرے تھے حسین ابن علی رات ادھر سے, ہم میں سے مگر کوئی بھی نکلا نہیں گھر سے.
کہیں یہ نہ ہونے پائے. تو جناب زہیر قاصد حسین کے پیچھے پیچھے چلے, زہیر کو آتے ہوئے دیکھا امام حسین مسکرائے. میرے عزیزو یہ بڑا سخی گھرانہ ہے, بڑا کریم گھرانہ, ہمیں محسوس نہیں ہوتا ان کے کرم کا کہ کتنے کریم ہیں ائمہ طاہرین, ہم سوچ نہیں سکتے. تو میں پھر عرض کر رہا ہوں پیچھے آنا پڑے گا, امام سعدی گزر رہے ہیں جگہ سے, سامنے سے انسان شراب پیتا ہوا چلا آ رہا تھا, چاہنے والا بھی ہے لیکن اس بدکاری میں مبتلا. امام کو آتے دیکھا تو فوراً اب شرما گیا, مڑ کر کے فوراً دیوار کی طرف مکھ کیا, امام کی طرف پیٹ اور جوتے کا تسمہ باندھنے لگا. کیا ہونا چاہیے تھا یہاں پر, اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ لیکن ہمارا اور آپ کا ہونا دوسری بات ہے, یہ امام وقت ہے, یہ ماں باپ سے کہیں زیادہ اپنے قوم والوں کو چاہتا ہے. پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آواز دی, کسی بھی عالم میں ہو کبھی ہماری طرف پشت نہ کرنا. یہی ایک جملہ تھا جس نے اس کو بدل دیا, چونکہ اگر مریض طبیب کی طرف پشت کر دے گا تو پھر علاج کون کرے گا؟ اے حسین ابن علی, ہم گناہوں میں سر تک تپے ہیں لیکن آقا اگر آپ کے پاس نہ آئے تو کہاں جائیں مولا؟ اے فرزند رسول, آپ کو اپنے اس گھرانے کا واسطہ, مجھ جیسے گناہوں گناہگار کے گناہوں کو معاف کروا دو. حسین ابن علی نے زہیر کو آتے ہوئے دیکھا, استقبال کیا, کھڑے ہوئے, جناب زہیر قریب آئے, سلام, جواب سلام. زہیر کا ہاتھ حسین نے پکڑا, بغل میں دبایا اور لے کر کے پشت خیمہ پر آئے اور آواز دی, زہیر میں تمہیں ایک بات یاد دلاتا ہوں. زہیر کے کسر جھکا ہوا ہے, نظریں نیچی ہے, چونکہ پہچانتے ہیں کہ یہ امام ہے. کچھ ذرا سا زنگ لگا تھا, امام کو اسی کو صاف کرنا تھا, کردار زنگ آلود تھا مختصر سا, اسی کو صاف کرنا تھا. کہا زہیر تمہیں ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں, تم ایک نہر کی جنگ میں بابا کے ساتھ تھے. کہا جی. کہا ایک جگہ پر مال غنی تقسیم کیا گیا تھا, تم کو تمہارا حصہ دیا گیا تھا, اس کے بعد تم سے سلمان یا سلیمان دو لفظ ہیں, تم سے کہا تھا کہ زہیر تم اپنے حصے پر خوش ہوئے تو تم نے کہا تھا کہ ہاں, پھر انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا جو تمہیں اسی زمین پر بڑی خوشی ملے گی, یاد ہے؟ کہا مولا یاد ہے. کہا زہیر یہ وہی جگہ ہے. زہیر جہاں اس وقت کھڑے ہو یہ وہی جگہ ہے. اب اس کے بعد امام حسین نے اپنے مقصد کو بیان کیا کہ یزید کون ہے, میں کیا کرنا چاہتا ہوں, دین کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہتا تھا, بیان کیا. زہیر پر اثر ہوا, کیونکہ معرفت اپنی نکھار پر آ گئی, زندگی بدل گئی اور آئے واپس اپنی زوجہ سے کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ کوفے چلی جا. غلام سے کہا جا تجھے آزاد کر دیا. تو زوجہ نے کہا خیریت کیا ہو گیا؟ ہم جا رہے ہیں حسین ابن علی کے ساتھ, دیکھ رہے ہیں انقلاب, کربلا ایسا انقلاب چاہتی ہے. فرش عزائے حسین سے انسان اٹھے تو ایسا انقلاب اپنے اندر لیے ہوئے اٹھے. اور یہ تاثیر ذکر حسین میں آئے, یہ اور بات ہے کہ پڑھنے والا اگر بے عمل ہو تو اثر نہیں ہوتا, لیکن ذکر حسین اپنی تاثیر رکھتی ہے. تو کہا زہیر کی زوجہ نے کہا زہیر تو کیا ہوا, ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے. کہا نہیں تو ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی. کہا کیوں نہیں جا سکتے, کیا وجہ ہے, ساتھ ہم لوگ آ رہے ہیں, تم بھی تو کوفہ کی طرف جاؤ گے, ہم تمہارے ساتھ ساتھ چلیں گے. کہا نہیں جا سکتی, میں نے کہہ دیا. کہا آخر وجہ کیا ہے؟ کہا میرا تیرا ساتھ زندگی کا تھا اور اب ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں آپ, اب ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی خاص بات نہیں ہے. اگر تم حسین ابن علی کے ساتھ شہید ہو جاؤ گے, ہم تمہارا فرش عزا بچھائیں گے, ہم تمہاری صف ماتم بچھائیں گے, ہم تم پر گریہ کریں گے. کہا نہیں, ہم تمہیں ساتھ میں نہیں لے جا سکتے, مجبوری ہے, سمجھا کرو. کیوں نہیں لے جا سکتے بتاؤ, تو وجہ کیا ہے؟ کہا رب کا دستور یہ ہے, جب کسی کو قتل کرتے ہیں اس کے نام اس کو Thank you.
حسین ابن علی کے ساتھ بھی تو خواتین ہیں. میں اتنا سننا تھا تیوریوں میں بلب ہو گیا. کیا کہا؟ ارے اپنے آپ کو ان سے ملا رہی ہے. وہ نبی زادیاں، وہ علی اور فاطمہ کی بہو بیٹیاں، کس کی مجال جو ان کی طرف نظریں اڑا کے دیکھے. تیرا پوچھنے والا کون ہوگا؟ ہائے زہیر، کاش تمہیں پتا ہوتا کہ ان نبی زادیوں کے ساتھ کیا ہونے والا. میرا قصہ بہت زیادہ ہو گیا، معاف کیجیے نا، میں دو جملے سن لوں، بات تمام ہو رہی ہے. میں جناب زہیر کی شہادت نہ پڑھوں گا، اس کے بعد ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. زہیر امام حسین کے ساتھ کربلا آئے، وہ زہیر ہی ہے جنہوں نے روزے عاشور جناب عباس کو یاد دلایا تھا. یاد نہیں دلایا تھا، خود زہیر نے یاد کیا تھا کہ عباس تمہیں تمہارے بابا کی بات سنانا چاہتا ہوں. میں پڑھوں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ. وہ زہیر ہی تھے کہ جو جسم رات میں امام حسین کے جنہوں نے جاتے ہوئے دیکھا تھا. وہ زہیر ہے کہ جو نماز زہر کے بعد امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر کے تیروں کو روک رہے تھے. کربلا کا واقعہ ہو گیا. گیارہویں محرم کو یہ قافلہ کوفے میں وارد ہوا، بلکہ وارد نہ ہوا، باہر روک دیا گیا. اعلان ہو گیا کچھ قیدی آئے ہیں، کل آئیں گے. بارہویں محرم کو یہ قافلہ کوفے میں وارد ہوا. زہیر کی زوجہ نے اس اعلان کو سنا، وہ سمجھ گئی ہو نہ ہو یہ قیدی وہی ہے. زہیر نے کہا تھا ہم مرنے جا رہے ہیں، فوراً بالا خانے پہ گئی جا کے بیٹھی کہ دیکھوں زہیر کے ساتھ کیا ہوا. کچھ دیر کے بعد دیکھتی نوکے میزے پر زہیر کا سر آ رہا ہے. زہیر کے سر کو پہچانا، ہاتھوں پر ان کے پروردگار تیرا شکریہ، تو نے زہیر کو قبول کر. بہت مختصر کر رہا ہوں عزیزوں، قافلہ گزر گیا. اس نے پھر کچھ نہیں دیکھا کیا ہوا، چونکہ بالآخر زوجہ تھی، بیوہ ہو گئی، ایک اثر دل بتا رہی ہوا. قافلہ گزر گیا، اپنے غلام کو بلایا کہ میرا ایک کام کر دے. کہا بتا بی بی. کہا جب تم یہ کام کر دے گا میں تجھے آزاد کر دوں گی. کہا بتاؤ کیا ہے؟ ایک کفن لے کر کے آئی، یہ کفن لے لے اور جا کربلا چلا جا، زہیر کو کفن دے کے دفن کر دینا، کیونکہ سن چکی تھی کہ وہ تو نبی زادی آئے. اسے بھی خیال تھا حسین تو نبی زادی. غلام نے کفن لیا، گھوڑے پر بیٹھا، چلا کربلا کی طرف. زوجہ نے اس کی زوجہ نے حساب کیا، اب کربلا پہنچا ہوگا، چونکہ زمانے مراز تھے، معین ہے منزلیں، معین ہے وقت، معین ہے، اب پہنچا ہوگا، اب لاشوں کو ڈھونڈے گا، اب دفن کرے گا ساری منزل. جب اس نے سوچا کہ واپس آ رہا ہوگا، پھر جا کر کے کوٹھے پہ بیٹھ گئی کہ دیکھو کیا ہوا. دیکھا تو غلام آ رہا تھا، خوشی خوشی اتری کہ اپنے سوہر شوہر کے سامنے سرخ رو ہو گئی میں. غلام دروازے کے قریب آیا، اس نے کہا تو نے دفن کر دیا. گھوڑے پر سر جھکائے بیٹھا،